أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين اے رسول اچھی طرح پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف اتارا گیا ہے اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو گویا تو نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا یقیناً اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت کریمہ میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے عصمت کا, یہ ظاہری وعدہ بھی ہے اور روحانی وعدہ بھی ہے. ظاہری معنی عصمت کا تو ہے جسم کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ کرنا اور غیر معمولی حالات میں موجودہ طور پر حفاظت فرمانا, اور دوسرا معنی ہے عصمت مانوی, یعنی نہایت ناپاک نظام جو دشمن اس پر لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے ان سے بری عظمہ ثابت فرما دے گا. آیت کے نزول کا زمانہ خاص توجہ کے قابل ہے. ابن جریر ابن کثیر در منشور البحر المحیط میں لکھا ہے کہ آیت واللہ یعصمک من الناس مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی, اور اسی آیت کے متعلق یہ بھی دوسرے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی. تو ان دونوں چیزوں میں کیسا اتباق ہوگا؟ اس صورت میں جو بیان کیا گیا رول معنی میں وہ یہ ہے کہ پہلے یہ آیت مکے میں نازل ہوئی تھی اور پھر مدینہ میں دوبارہ نازل ہوئی. تو مکے میں پہلے نازل ہونا ضروری ہی ہے کیونکہ زیادہ خطرہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں ہی تھا. بس مکی دور میں اگر حفاظت کا وعدہ نہ ہوتا تو حضور اکرم کے دل کو کیسے قرار ملتا؟ بس ضروری تھا کہ آیت مکے میں ضرور نازل ہوئی ہو, اور ابن کثیر کی رائے بالکل درست اور زیادہ قابل قبول ہے کہ مکے میں ہوئی ہے اور مدینہ میں پھر ہوئی ہے. مدینہ میں جنگ بدر کے بعد جو خطرات درپیش ہوئے ہیں احد وغیرہ کے, وہ سارے متقاضی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ حفاظت کی وجہ سے دل کو تسلی دی جائے. اس زمن میں ابن عباس کی ایک حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے اپنی رسالت کی ساتھ مبعوث فرمایا گیا تو اس کی وجہ سے میرا دل گھبرایا اور میں نے سمجھ لیا کہ لوگوں کا ایک طبقہ مجھے جھٹلا دے گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ابو طالب ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنی ہاشم کے کچھ لوگ حفاظت کے لیے بھجوایا کرتے تھے. آپ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے, اس لیے آپ کو اپنے قبیلے پر زیادہ اعتماد تھا اور دشمن قبیلوں کے متعلق خطرہ تھا کہ وہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں. لیکن جب آیت واللہ یعصمک من الناس نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اماہو ان اللہ قد اصمنی من الجن والانس فلا احتاج من یحرسنی. یعنی اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مکے ہی میں آیت نازل ہو چکی تھی, اس کے نتیجے میں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے خود حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے, بس اب میرے ساتھ کسی محافظ کو نہ بھیجا کریں. دوسرا نزول 2 ہجری کا ہے, جبکہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی, حضور نے فرمایا کاش میں صحابہ میں سے کوئی صالح نوجوان آج رات میرا پہرا دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اسی اثنا میں ہم نے ہتھیاروں کی جھنکار سنی, حضور نے دریافت فرمایا کون ہے, تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور میں ہوں. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں آئے ہو, انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے دل میں حضور کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہوا تھا, اس لیے میں حضور کے پہرے کے لیے حاضر ہوں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی اور پھر چھو گئے. ایک اور روایت میں ہے پھر یہ آیت نازل ہوئی, تو گویا کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی, ایک دفعہ مکے میں ہو چکی تھی, ایک مدینے میں. آپ نے سر خیمے سے باہر نکالا اور فرمایا آپ چلے جائیں. فقد اسمنی اللہ, اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. اور اگر یہ 2 ہجری کا ہی واقعہ ہے دوبارہ نزول کا, تو اس کے بعد تمام غزوات جتنے بھی بڑے خوفناک غزوات تھے جو نہایت ہی خطرناک مواقع لے کے آئے تھے, وہ سارے اس دوسرے نزول کے بعد کے واقعات ہیں. بس وہ لوگ جو اسے مدنی قرار دیتے ہیں ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مدنی ہونے کے باوجود تمام خطرات تو اس آیت کے نزول کے بعد ہوئے ہیں, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کی بدنی اور مانوی حفاظت کا وعدہ فرمایا گیا تھا. اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے, لوگ پیاس کی شدت کی وجہ سے حضور سے آگے نکل گئے. پیاس کی شدت کی وجہ سے آگے کیوں نکلے, سوال یہ ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پانی کی تلاش میں آگے نکلے تھے, ورنہ یہ کوئی معنی نہیں کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے آگے نکل گئے. حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کے بعد فرمایا ہے تو حضور کی حفاظت کی وجہ سے اس رات حضور کے ساتھ رہا, ایک شخص کہتا میں ساتھ رہا, اس پر حضور نے مجھے دعا دی اور فرمایا اللہ تمہاری حفاظت کرے جس طرح تم نے اس کے نبی کی حفاظت فرمائی حفاظت کی ہے. ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جاتی تھی, مگر جب آیت واللہ یاسمو کا میں ناس نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر خیمے سے باہر نکالا اور فرمایا لوگوں چلے جاؤ کیونکہ خدا تعالیٰ نے میری حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. اسی زمین میں ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مکہ کے 80 آدمی تنعیم یعنی پہاڑ سے اتر کر حضور اور آپ کے صحابہ پر اچانک حملہ کرنے کے لیے آئے, لیکن سب کے سب پکڑے گئے, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بخش دیا. اب یہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل مجسم ہے کہ قتل کی نیت سے آئے تھے اور اچانک حملہ ہوئے تھے, اور اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان بخشی فرمائی. کہتے ہیں اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے مکہ کی وادی میں دشمنوں کے ہاتھ کو تم سے روک دیا اور تمہارے ہاتھ کو ان سے روک دیا, بعض اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر کامیابی بخشی. ایک روایت میں ابو جہل کے ارادہ قتل کا ذکر ملتا ہے. ابو جہل نے قریش کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کے عیب نکالتا ہے, ہمارے آبا اور ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے, اور میں خدا سے عہد کرتا ہوں کہ میں کل ضرور ایک پتھر کے ساتھ جس کو میں اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اس وقت جب وہ سجدے میں ہوں گے کچل دوں گا، بس تم اس وقت میری حفاظت کرنا، اس کے بعد بنو عبد مناف جو چاہیں کر لیں۔ اس پر مشرکین نے کہا تو جو چاہے کر، ہم تیری حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ اگلی صبح ابو جہل نے جیسا پتھر کہا تھا ویسا پتھر لیا، پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے آئے تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، قریش دور بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ ابو جہل کیا کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف چل دیا، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے قریب ہوا تو شکست خوردہ ڈرا ہوا ایسی حالت میں واپس آیا، اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پتھر کے ساتھ شل ہو چکے تھے، اور اس کی یہ کیفیت اس وقت تک رہی جب تک کہ اس نے اس پتھر کو پھینک نہ دیا۔ قریش مکہ اس کی طرف لپ کر پوچھا، اے ابو الحکم، اس کو ابو الحکم کہا کرتے تھے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس پر اس نے کہا، میں وہ کام کر گزرنے کے لیے جس کا تم سے ذکر کیا تھا کھڑا ہوا، اور جب میں اس کے پاس پہنچا تو میری راہ میں ایک اونٹ حائل ہو گیا، بخدا میں نے اس اونٹ جیسا کسی اونٹ کا نہ سر دیکھا ہے نہ گردن اور نہ ایسی کچھ نہیں ہے، چنانچہ مجھے خوف پیدا ہوا کہ وہ مجھے کھا لے گا۔ سفر ہجرت، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ کے تعلق میں بیان کرتے ہیں کہ ایک رات قریش مکہ نے باہم مشورہ کیا کہ صبح ہوتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیں گے، اور بعض نے مشورہ دیا کہ قتل کر دیں، بعض نے کہا کہ مکہ سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ فرما دیا، تب اس رات حضرت علی آپ کے بستر پہ سوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو کر غار تک پہنچ گئے، اور مشرکین ساری رات حضرت علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ان کی نگرانی کرتے رہے، اور صبح ہوتے ہی ان پر حملہ کرنے کی ٹھان لی، مگر جب وہاں حضرت علی کو پایا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو ناکام کر دی ہے، اور کہنے لگے تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ اس پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھوج نکالنا شروع کیا، اور جب پہاڑ تک پہنچے تو پاؤں کے نشانات ملنے ختم ہو گئے۔ پہاڑ تک پہنچے سے مراد یہ ہے کہ اوت پہاڑ پر آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان اس سے آگے نہیں گئے اور وہیں رک گئے، اس لیے کھوجی نے کہا کہ لازماً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑ پر ہیں۔ چنانچہ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے یہاں تک کہ غار کے قریب سے گزرے اور غار کے منہ پر مکڑی کا جالہ دیکھا تو کہنے لگے، اگر آپ اس میں داخل ہوئے ہوتے اس کے منہ پر مکڑی کا جالہ نہ ہوتا، اور یہ آواز خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سن رہے تھے۔ چنانچہ آپ اس غار میں تین دن تک رہے، یعنی دشمن یہاں سے ناکام ہو کے واپس چلا گیا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں ہی رہے تاکہ تین دن کے بعد پھر وہاں سے روانہ ہوں۔ اس زمن میں بعض دوسرے ایسے لوگ تھے جن کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں چھپے ہوئے ہیں اور بہرحال نکل کر مدینہ کی طرف جائیں گے، تو انہوں نے اپنے طور پر تعصب کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ ابو اسحاق سے روایت ہے کہ انہوں نے برا بن عازب کو یہ کہتے سنا کہ حضرت ابو بکر میرے باپ کے گھر آئے تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ جس رات آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا اس کے کچھ واقعات بتائیے۔ آپ نے فرمایا، ہاں میں سناتا ہوں، ہم نے رات سے لے کر اگلے دن کی دوپہر تک سفر کیا، ہم نے ایک ویران راستہ اختیار کیا جس پر لوگ عام طور پر نہیں چلتے تھے۔ دوپہر کے وقت ہمیں ایک لمبی سی چٹان نظر آئی، آگے بڑی ہوئی ہونے کی وجہ سے اس کا سایہ تک اور وہاں دھوپ نہیں آتی تھی، اس کا سایہ تھا اور وہاں دھوپ نہیں آتی تھی۔ ہم وہاں اترے، سورج ڈھلنے کے بعد ہم چل پڑے، تھوڑی دور گئے تھے کہ سراقہ بن مالک نے ہمارا پیچھا کیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو پکڑے گئے. حضور نے فرمایا ڈرو نہیں. یہ دوسری دفعہ آپ نے حضرت ابو بکر کو فرمایا ڈرو نہیں. ایک دفعہ فرمایا تھا غار میں لا تحزن ان اللہ معنا, اور دوسری دفعہ پھر. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنی جان کے لیے نہیں ڈر رہے تھے بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ڈر رہے تھے. ڈرو نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر بھی اللہ ہمارے ساتھ ہی فرمایا, یعنی ہم دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. یہی ایک حدیث جو دونوں طرح برابر آئی ہے, اس بات کی قطعی شہادت ہے کہ شیعوں کے سارے الزام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جھوٹے اور لغو ہیں. ورنہ اللہ مئی کہتے ہیں رسول اللہ وسلم, جبکہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا ان اللہ مئی, بجائے اس کے فرمایا ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے, یعنی ہم سب ہمارے ساتھ ہیں. حضور نے سراقہ کے خلاف بدعا کی جس کے نتیجے میں اس کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس گیا. اب پیٹ تک زمین میں دھنسنا یہ بھی غور طلب معاملہ ہے. کوئی غلط تو نہیں تھی کہ جس میں گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس جاتا, لیکن گھوڑا گرا ہے, لیٹ گیا ہے, اور پیچھے مڑ کر جب حضرت ابو بکر نے دیکھا تو یہی محسوس ہوا تھا ہوگا کہ وہ زمین میں دھنس چکا ہے. بہرحال حضور نے صداقہ کے خلاف بدعا کی جس کے نتیجے میں اس کا گھوڑا یوں معلوم ہوا جیسے زمین میں دھنس گیا ہے. اس پر صداقہ نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ نے مجھے بدعا دی ہے, اب میرے لیے دعا کیجیے. میں آپ دونوں کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ میری درخواست رد نہ کریں. اور اب اس نے یہاں دونوں کو مخاطب کر کے کہا ہے, صرف رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا پہ شاید پورا اعتبار نہیں تھا. حضرت ابو بکر کے متعلق یہ کہا کہ وہ بھی میرے لیے دعا کریں. تب حضرت ابو بکر نے نہیں بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. حضرت ابو بکر اپنا مقام سمجھتے تھے اس لیے اس کے جواب میں خود خاموش رہے, اور حضرت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. صداقہ کی مصیبت ٹل گئی. اس کے بعد صداقہ جسے بھی ملتا اسے کہتا کہ ادھر کچھ نہیں ہے, جو کچھ بھی اسے ملتا اسے جو کوئی بھی اسے ملتا اسے واپس لوٹا دیتا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اس طرح ہم نے اس نے ہمارا ساتھ کیا, وہ عہد نبھایا. اب صداقہ کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ جھوٹ اس نے بولا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. حضرت ابو بکر یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط بات نہیں کی. صداقہ تو غیر مسلم تھا, اس نے جھوٹ بولا. ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ صداقہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا کیا حال ہوگا جب کسرا کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. اور اس وقت وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا اس قدر مجبوری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا وہاں سے جا رہے ہیں انتہائی خطرات میں, اور ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ کسرا کے کنگن صداقہ کے ہاتھ میں ہوں گے. اور ایسا ہی واقعہ ہوا پھر, اور صداقہ اس وقت تک زندہ رہا جب تک کہ یہ حدیث پوری نہیں ہوگی. ایک روایت میں ایک یہودیہ کے زہریلے گوشت کے متعلق ملتا ہے, یہ روایت ملتی ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ ساری روایات جتنی بھی ہیں یہ یاسموں کا ناس کے تابع بیان کی جا رہی ہیں. اسی آیت کے لیے آپ کی حفاظت کا وعدہ تھا, اور مختلف وقت میں مختلف خطرناک اوقات میں یہ وعدہ بڑی شان سے پورا ہوتا رہا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تو نہیں کرتے تھے مگر تحفہ قبول فرما لیا کرتے تھے. غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے زہر ملا کر ایک بھونی ہوئی بکری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ بھجوائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھا لیا اور باقی صحابہ نے بھی اس میں سے کچھ کھا لیا. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کھانے سے ہاتھ روک لو, کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ زہر آلودہ ہے. چنانچہ حضرت بشر بن البراء بن معرور انصاری کھانا کھانے سے وفات پا گئے. اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت سے پوچھوایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو میرا یہ فعل آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، اگر آپ دنیاوی بادشاہ ہیں تو میں نے آپ کے لوگوں کو چھٹکارا دلانے کی خاطر یہ اقدام کیا ہے. اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کا اس سے بھی اندازہ فرمائیے، آپ کو غلبہ ہو چکا تھا مدینے میں، لیکن اس یہودی عورت کو جس نے زہر دے کر آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، آپ نے کوئی سزا نہ دلائی. مسند احمد بن حنبل میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب یہودی عورت سے اس فعل کا سبب پوچھا گیا تو وہ بولی کہ میں نے اس لیے کیا کہ اگر تو آپ خدا کے نبی ہیں تو خدا تعالیٰ ضرور آپ کو اس کی خبر کر دے گا، اور اگر نبی نہیں ہیں تو لوگوں کو آپ سے نجات مل جائے گی. اب جنگ حنین جو انتہائی خوفناک جنگ لڑی گئی ہے، جس میں بہت ہی زبردست خطرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے تھے، وہ بھی واللہ یعصمکم من الناس کی آیت کے نزول کے لازماً بعد ہوئی ہے. خاص کو آپ مکے میں نازل ہوا سمجھیں یا مدینے میں سمجھیں، مگر اس میں تو شک ہی کوئی نہیں کہ جنگ حنین جنگ احد کی طرح اس آیت کے نزول کے بعد نازل ہوئی ہے. ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت برا کے پاس آیا، بولا اے ابو عمارہ، کیا تم جنگ حنین کے دن بھاگ کھڑے ہوئے تھے؟ حضرت برا نے کہا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہرگز نہیں بھاگے. اس نے پوچھا تھا ابو عمارہ سے کہ کیا تم بھاگے تھے، تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہرگز نہیں بھاگے. بلکہ بات یہ ہوئی کہ چند وشیے نوجوان بغیر کسی اسلحہ کے توازن قبیلہ کی طرف چل نکلے. اب یہاں روایات مختلف ہیں اور مشتبہ ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بغیر ہتھیاروں کے قبیلے کی طرف چل پڑے ہوں. اصل بات یہ ہوئی ہے کہ وہ بھگدڑ مچی ہے، بہت زبردست تیر انداز تھے مقابلے والے، اور ان کے تیروں سے گھبرا کر سواریاں الٹی ہیں. اور یہاں تک آتا ہے کہ بعض دفعہ سواریوں کے برکت واپس بھاگنے کے نتیجے میں کچھ لوگ کچلے بھی گئے نیچے، اور وہ سواریاں ان کے قابو نہیں آ رہی تھیں. اس حالت میں یہ حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے تھے اور بڑے جوش کے ساتھ آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں اور میں بحثیت نبی ہونے کے جھوٹ نہیں بولتا. اور اس وقت آپ کا زور سے کہنا انا نبی لا کذب، یہ بات بھی ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے باقی صحابہ کے بدلے اپنی طرف توجہ ضرور کروا دی، کیونکہ دشمن کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی دشمنی تھی، نہ کہ دیگر صحابہ سے. اگر تھی تو آپ کی وساطت سے تھی، تو ساری توجہ ان سے ہٹا کر اپنی طرف کر دی. جس نے ماننا ہے کچھ ظلم کرنا ہے یا قتل کی کوشش کرنی ہے تو میری طرف آئے. اس وقت ابو سفیان آپ کے خچر کی لگام پکڑ کر آگے چل رہے تھے. آپ خچر سے نیچے اترے اور دعا کی اور لوگوں کو مدد کے لیے بلایا. ساتھ ساتھ یہی آپ کیسے جاتے تھے، انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اللہم نزل نصرہ کا، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اب اپنی نصر اتار، اپنی مدد اتار، اے اللہ تو اپنی وسعت نازل فرما. حضرت برا کہتے ہیں کہ جب جنگ شدت اختیار کر جاتی تو ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ میں پناہ لیا کرتے تھے. اب دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو پناہ دیتے تھے، اس وقت آپ سے پیچھے ہونا محفوظ ہونے کی علامت تھا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حملہ تھا اس کی تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہوا تھا، اور آپ کے جلوہ میں جو صحابہ تھے وہ سارے محفوظ رہتے تھے. کہتے ہیں، اور ہم میں سے بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو دوران جنگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہوتا تھا. جو سب سے زیادہ گمسان کی جنگ وہیں ہوتی تھی جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو السلام فرماتے ہیں اسی حفاظت کے وعدے کے تعلق میں اپنا واقعہ ایک بیان کرتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے, جب میں چارپور میں تھا ایک دن بارش ہو رہی تھی, جس کمرہ کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا اس میں بجلی آئی, سارا کمرہ دھوئیں کی طرح بھر گیا اور گندک کی شبو آتی تھی لیکن ہمیں کچھ ضرر نہ پہنچا. بجلی پڑی ہے لیکن مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. عین اسی وقت وہ بجلی ایک مندر پر گری, کیونکہ تیجا سنگھ کا مندر تھا. اس میں ہندوؤں کی رسم کے مطابق طواف کے واسطے پیچ در پیچ ارد گرد دیوار بنی ہوئی تھی اور وہ اندر بیٹھا ہوا تھا. بجلی ان تمام چکروں میں سے ہو کر اندر جا کر اس پر گری اور وہ جل کر کوئلہ کی طرح سیاہ ہو گیا. دیکھو وہی بجلی کی آگ تھی جس نے اس کو جلا دیا, مگر ہم کو اس ذرا نہ دے سکی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. اسی حفاظت کے تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بغور واقعات بھی بیان کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک بچھو میرے بستر کے اندر لحاف کے اندر چلتا ہوا پکڑا گیا اور دوسری طرف لحاف کی طرف ساتھ مرا ہوا پایا گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے ذریعے سے محفوظ رکھا. زیون میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ بستر کو اپنا اوپر کا کپڑا اتار کر اچھی طرح دیکھ لیا کرتے تھے, اور اسی دیکھنے کے نتیجے میں ابھی بھی بہت سے خطرات سے انسان بچ سکتا ہے. چنانچہ میں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور کئی مواقع پر جب لحاظ کو دیکھا تو کوئی خطرناک چیز, کوئی جانور, کوئی خطرناک مکڑی وغیرہ اندر پھر رہے تھے تو ہوتا ہے مجھے ان کے عذاب سے بچا لیا. مگر مسیح موعود علیہ السلام کے معاملہ میں تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ وہ بچھو مرا ہوا پایا گیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بہت ہی غافل طبیعت کے تھے, باقی نظروں میں بھی ایک قسم کی غفلت, ایک مدہوشی سی پائی جاتی تھی اور اتنی تازگی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا اپنے متعلق کہ مجھے کیا خطر درپیش ہے. ایک اور شخص نے دیکھا ایک دفعہ اور بتلایا کہ آپ کے دامن کو آگ لگ گئی ہے. اب دامن کو آگ لگے تو سب سے پہلے تو رسول مسیح علیہ السلام کو پتہ ہونا چاہیے تھا, مگر کسی شخص نے دیکھا اور اس نے کہا آپ کے دامن کو آگ لگ گئی ہے. آگ کی گرمی اور سوزش کے واسطے بھی کئی ایک اسباب ہیں اور بعض اسباب مخفی در مخفی ہیں جن کی لوگوں کو خبر نہیں, اور خدا تعالیٰ نے وہ اسباب اب تک دنیا پر ظاہر نہیں کیے جن سے اس کی سوزش کی تاثیر جاتی رہے. بس اس میں کون سی تعجب کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو گئی. اس زمن میں میں نے انڈونیشیا کے سفر کے واقعات بیان کیے تھے, جس طرح حضرت مولوی رحمت علی صاحب کو آگ پر غلبہ عطا ہوا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ الہام تھا آگ ہمارے غلام بلکہ غلاموں کے بھی غلام ہے. ایک موقع پر وہ عمارت میں خود دیکھیے جا کے بہت تیزی سے آگ لگی ہے, لکڑی کے مکان تھے ان کو جلاتی ہوئی تو مولوی رحمت علی صاحب کے مکان تک عین کنارے تک پہنچی, جس کی ایک طرف کی دیوار بھی جھلسی گئی اور نیچے سے لوگ شور مچاتے رہے مولوی صاحب اتر جائیں نیچے بس کر لیا. سزا بالکل نہیں, آج ہمارے غلام بلکہ غلاموں کی بھی غلام. چنانچہ اچانک ایک بڑی زور سے بجلی کڑکی اور بجلی اٹھی ہے, اس زور سے بارش ہوئی تو ساری آگ وہیں جل کر خود جل کر راکھ ہو گئی اور حضرت مولوی رحم چلی صاحب کا بال بھی بیکا نہیں ہوا. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام بڑی شان سے پورا ہوا ہے اور بار بار ہوا ہے کہ آج ہماری غلام بلکہ غلاموں کے بھی غلام ہے. اب کس طرح اللہ تعالیٰ بدلی کا سایہ ثابت کرتا ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے کی بات تو پرانی تھی, لیکن حضرت مسیح السلام کے زمانے کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, صاف پتہ چلتا ہے کہ بدلیاں بھی آپ کے آرام کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرتی تھیں. حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان سماتی ہیں, ایک دفعہ حضرت وسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کسی سفر سے واپس قادیان آ رہا تھا تو میں نے بٹارہ سے یکہ کرایہ پر لیا, اس میں ایک ہندو سواری بھی بیٹھنے والی تھی. جب ہم سوار ہونے لگے تو جلدی سے اس رخ پر بیٹھ گیا جو سورج کی طرف دوسری جانب تھا, اور مجھے سورج کے سامنے بیٹھنا پڑا. جب ہم شہر سے نکلے تو ناگاہ بادل کا ایک ٹکڑا اٹھا اور میرے اور سورج کے درمیان آ گیا اور مسلسل ساتھ ساتھ رہا, اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو سورج کی تپش سے اس بدلی نے ساتھ چلے اس نے نجات دی. اب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے 1893 عیسوی کے بعد الہامات ہیں. شرحوں کا ربوں کا و یاسموں کا من اندے ہی و علم یاسمک الناس یاسمک اللہ من اندے ہی و علم یاسمک احد من اہل الارضین. تیرا رب تجھ پر رحمت کرے گا اور اپنی جناب سے تیری حفاظت کا سامان کرے گا اگرچہ لوگ تیری حفاظت نہ کریں. اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے تیری حفاظت کرے گا اگرچہ زمین کے لوگ بھی میں سے کوئی بھی تیری حفاظت نہ کرے. 1900 کا ایک الہام ہے, یوریدون آئیں یقتلو کا یاسموک اللہ. یقلعک اللہ انی حافظک عنایت اللہ حافظک. وہ چاہتے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں, اللہ تیری حفاظت کرے گا اور تیری نگہبانی خود کرے گا. پھر اپنی طرف زمین پھیرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیری حفاظت کرنے والا ہوں, اللہ کی عنایت تیری محافظ ہے. یاسمک اللہ من الاذا ویستو بکل من سطا حل غضبہ علی الارض. خدا تجھے دشمنوں سے بچائے گا اور اس شخص پر حملہ کرے گا جو ظلم کی راہ سے تیرے پر حملہ کرے گا, اس کا غضب زمین پر اتر آیا ہے. اور حضرت مسلم عبد علیہ السلام واللہ یاسمک من الناس کی تفسیر میں پہلے سادہ سے ایک لفظ میں اس کا ترجمہ بیان فرماتے ہیں, خدا تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا جو تیرے قتل کرنے کی گھات میں ہیں. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے ہاتھ سے قتل نہ کیا جانا ایک بڑا بھاری معجزہ ہے اور قرآن شریف کی صداقت کا ثبوت ہے, کیونکہ قرآن کریم جب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی خطرات میں سے گزر کر نہیں ملی کہ الیوم اکملت لکم دینکم کے اعلان کر سکیں, اس وقت تک قرآن کریم نازل ہوتا رہا اور مکمل ہوا تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اپنا بلاوا آیا اپنی طرف. اور اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فکرہ کہتے رہے کہ پھر رفیق الاعلیٰ کہ میں اپنے اعلیٰ دوست کے ساتھ کی طرف جانا چاہتا ہوں. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً فرمایا تھا کہ مزید زندگی چاہتے ہو یا بس. بس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہی فرمایا کہ مجھے مزید زندگی کی یہاں ضرورت نہیں ہے, جو کام تھا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورا ہو چکا تھا, قرآن نازل ہو گیا, آپ کی حفاظت کا وعدہ پورا ہو گیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی واپسی کی تمنا کی. حضرت مسلم عبد علیہ السلام والسلام اس زمن میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ پہلی کتابوں میں پیشگوئی درج تھی کہ نبی آخر زمان کسی کے ہاتھ سے قتل نہ ہوگا. مجھے छः दस पुस्तक याद नहीं, वरना मैं पहले ही आपकी ये बाहर निकाल लेता। कोई पहले अभियों की पेशगोई ऐसी जरूर होगी जिसमें जिक्र होगा। अगली दफ़ा जो हुए में अगर रब्बा से इतला आ गई तीन मंदिया की पेशगोई थी, तो इंशाल्लाह मैं आपके सामने पेश कर दूँगा। अब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आ हज़रत के साथ जो हिफाजत का वादा बड़ी शान के साथ पाँच मौके पर पूरा हुआ है। वाक़े तो बेशुमार थे, मगर पांच ख़ास मुकामात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने चुने हैं और उसी तरह पांच अपने मुतलक वाक़ियात बयान फरमाए हैं कि जिस तरह आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का खुदा ने इंतज़ाम फरमाया, ख़ास मौक़ों पर खसूस हिफाजत का इंतज़ाम फरमाया। उसी तरह मुझ आजीज़ ग़ुलाम को भी अल्लाह ताला ने रसूल वसल्लम की बरकत से गैर मामूली फतरात के वक्त हिफाजत में रखा। आपके अल्फाज ये हैं, याद रहे कि पांच मौके आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहायत नाजुक पेश आए थे, जिनमें जान का बचना महालात से मालूम होता था। अगर आ जनाब दर हकीकत खुदा के सच्चे रसूल न होते तो ज़रूर हलाक किए जाते। एक तो वो मौका था जब कुफार कुरैश ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुहासरा किया और कसमें खा ली थी कि आज हम ज़रूर कत्ल करेंगे। ये वो वक्त है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल वसल्लम पीछे छोड़ के गए हैं। दूसरा वो मौका था जबकि काफिर लोग उस गार पर एक गरोह कसीर के साथ पहुंच गए थे, जिसमें आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के छुपे हुए थे। तीसरा वो नाजुक मौका था जबकि उहद की लड़ाई में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रह गए थे और काफिरों ने आपके गिर्द मुहासरा कर लिया था और आप पर बहुत सी तलवारें चलाईं मगर कोई कारगर न हुई। ये एक मौजज़ा था। चौथा वो मौका था जबकि एक यहूदिया ने आ जनाब को गोश्त में जहर दे दी थी और वो जहर बहुत तेज़ और मोलक थी और बहुत वज़न उसका दिया गया था। पांचवा ख़तरा वो मौका था जबकि खुसरो परवेज शाह फारस ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए मुसम्मम इरादा किया था और गिरफ्तार करने के लिए अपने सिपाही रवाना किए थे। तो साफ जाहिर है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन तमाम पुरख़तर मौक़ों से निजात पाना और तमाम दुश्मनों पर आखिरकार गालिब हो जाना एक बड़ी ज़बरदस्त दलील इस बात पर है कि दर हकीकत आप सादिक थे और खुदा आपके साथ था। इसके बाद अपने मुतलिक फरमाते हैं, ये अजीब बात है कि मेरे लिए भी पांच मौके ऐसे पेश आए थे जिनमें इज्जत और जान नहायत ख़तरे में पड़ गई थी। अब यहाँ इस मत का जो मैंने तर्जमा किया था मानवी मानों में इज्जत के लिहाज से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भी इस तरीके से उसकी तायद करते हैं। इसलिए जान का ख़तरा नहीं था, इज्जत को भी ख़तरा था और यासिनों के मैंने नास में दोनों वादे मौजूद हैं। अव्वल मौका जबकि मेरे पर डॉक्टर मार्टिन क्लार्क ने खून का मुकदमा किया था। दूसरे वो मौका जबकि पुलिस ने एक फौजदारी मुकदमा मिस्टर डोई साहब डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर की चिटहरी में मेरे पर चलाया था। तीसरा वो फौजदारी मुकदमा जो एक शख्स करमदीन भेड़ ने मुकाम जेलम मेरे पर किया था। चौथे वो फौजदारी मुकदमा जो उसी करमदीन ने गुरदासपुर में मेरे पर किया था। पांचवें जब लेथराम के मारे जाने के बाद मेरे घर की तलाशी की गई और दुश्मनों ने नाखून तक जोर लगाया था कि मैं कातिल करार दिया जाऊं, मगर वो तमाम मुकदमात में नामुराद रहे। और यह भी अजीम वाकया है कि लेखराम के कातिल की तलाश में आरिया शोर मचा रहे थे कि हमारा कातिल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद है और उनकी तलाशी ली जाए। उनसे अचानक तलाशी के लिए इंस्पेक्टर सुब्रेंट पुलिस वहाँ खुद पहुँचा जो अंग्रेज़ था और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का यह हाल था کہ خود ہی اپنے تمام خطوط اور خطوط رابط جن کے لیے وہ سرگردان تھا کہ کسی طرح میرے ہاتھ آ جائیں, خود ہی اس کے سامنے پیش کر دیے اور کہا یہ سلوسی میں یہ بھی پڑا ہے, یہ بھی پڑا ہے, یہ بھی پڑا ہے. مکمل اپنی خطوں کے عادت دوسروں کے خط تھے یا اپنے خط دوسروں کے نام تھے وہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے. اس نے سب کا مطالعہ کیا اور کسی ایک میں ایک ادنا سی جگہ بھی کوئی شبہ کی نہ پائی. اسی موقع کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی نے ڈرایا تھا اور یہ کہا تھا کہ فلاں تھانے دار جو وہ سخت متصل ہے اس نے یہ خالبن شیخ نیاز محمد کے والد کا نام والد صاحب تھے, وہ اس نے عہد کیا ہے کہ میں مرزا صاحب پر ہاتھ ڈالوں گا اور دیکھوں گا کہ کون میرے ہاتھ سے آپ کو بچا سکتا ہے. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ٹیک لگا کر کندھے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اٹھ بیٹھے اور کہا کون ہے جو خدا کے شیروں پر ہاتھ ڈال سکتا ہے, وہ ہاتھ کاٹا جائے گا. چنانچہ بالکل ایسا ہوا, اس کے ہاتھ کو ایک ایسی بیماری ہوئی کہ اس کا اور کوئی علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ہاتھ کاٹا جاتا. حضرت وسیم عوض رسلاۃ السلام کی موجودات بھی اللہ تعالیٰ کے فریب سے اپنے آقا کی برکت سے بے شمار ہیں اور قدم قدم آپ کے موجودات رسول اللہ علیہ وسلم کے موجودات کے پیچھے چل رہے ہیں. اب میں نسبتاً مختصر خطبے کے بعد, کیونکہ میں نے بہت سے سی روایات جو بہت فرضی روایات داخل ہو گئی ہیں ابن شام وغیرہ کی وہ میں سب نکال دی بیچ میں سے, تو صرف وہی روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں قطعی اور یقینی ہوں تاکہ آپ بھی بڑی یورت کے ساتھ اس کو دشمن کے سامنے پیش کر سکیں. اب اس مختصر خطبے کے بعد میں آخری خطبہ ثانیہ دیتا ہوں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.